کی بل لگی ہوئی ہو گھر میں تو بے حیائی میں سب گھر والے شامل ہوتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کے بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں، اجتماعی طور پر گناہ کرتے ہیں، آنکھوں کا زنا ہے گھر گھر، آنکھوں کا زنا، اور خدا اور رسول کی لعنت کے جو ہے وہ مجھے ہو رہا ہے، لعنت پڑ رہی ہے تو رحمت کیسے آئے گی؟ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا ٹرک آیا، ادھر سے ہمارے گناہوں کے غضب کا ٹرک چلا گیا، گناہوں کے غضب، گناہوں پر جو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس کا ٹرک بھی آ گیا، اب آمنے سامنے ہیں دونوں، ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دیتے، ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح ہے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، رحمت کا ٹرک آ رہا ہے، اور کیبلوں میں، موبائلوں میں گندی فلمیں اور تبصرے اور مذاکرے اور خبر نامے اور کرکٹ میچ، ہزاروں لاکھوں رنگینیاں ہیں اس میں، اور گناہوں کے انبار ڈھیر پہ ڈھیر ہیں اس میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، یہ غضب کا غضب بھی خرید رہے ہیں اللہ کا، لعنت بھی خرید رہے ہیں اللہ کا، ایسے آدمی کو چاہیے کہ مراقبہ کرے اپنی موت کا، موت کو یاد کرے، جو آدمی گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور توفیق توبہ نہیں ہوتی، یا اس کا نفس جو ہے وہ انتہائی طاقتور ہو چکا ہے، روح کمزور ہو چکی ہے، نفس طاقتور اور روح کمزور، روح طاقتور ہوتی تو ہرگز گناہ نہ کرتا، نفس طاقتور ہے تو اس پہ غالب آ جاتا ہے اور گناہ کے تقاضے کو پورا کر دیتا ہے، ایسے آدمی کو قبر کا مراقبہ کرنا چاہیے، موت کا، قبر کا، دوزخ کا اور میدان محشر کا، کہ پوری خلق کھڑی ہوئی ہے اور ہمارا حساب ہو رہا ہے، سب کے سامنے ہمارے عیوب کھولے جا رہے ہیں، عیب کون کھولتا ہے؟ اللہ نہیں کھولتے، اللہ تو چھپاتے، مگر یہی آنکھیں سب عیب کھول دیں گی، ان آنکھوں سے اے اللہ اس نے فلاں فلاں کو دیکھا تھا، اور یہی زبان گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ لب گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں فلاں وقت حرام کام کیا تھا، تو ایسے آدمی کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ کل ہمارا کیا حال ہوگا، رسوائی جو ہے، رسوائی ذلت، وہ دوزخ کے عذاب سے بھی سخت ہے، دوزخ کے عذاب سے بھی رسوائی جو ہے وہ زیادہ سخت ہے، خدا نخواستہ، اور جو آدمی گناہ چھوڑتا نہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی اس کی جو بغیر توبہ کیے چلا گیا، کیبل جن گھروں میں ہے اور سمجھو کہ وہ خود دوزخ بنے ہوئے، خود دوزخ بنے، جہنم بنے ہوئے، بد اخلاقیاں، لڑائی جھگڑے، نحوست، بے برکتیاں، بیماریاں، گڑھ بنے ہوئے ہیں، گویا دوزخ بنے ہوئے ہیں، گر گرفتار صفات بدشدی، ہم جو دوزخ ہم عذاب سرمدی، اگر تم ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو، ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو تو تم کو دوزخ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اندر خود دوزخ بنا ہوا ہے، اس عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. یہ گناہوں کی وجہ سے ذات ہماری دوزخ بنی ہوئی ہے اور جنت کا آرام ڈھونڈ رہے ہیں، سکون ڈھونڈ رہے ہیں. سکون کہاں ہے؟ کہیں پیسے سے مل جائے، کہیں بنگلے سے مل جائے، کہیں بیوی بچوں میں ہنسنے بولنے میں مل جائے. نہیں، ہنس بول رہے ہیں لیکن پھر بھی اندر اندر بے چین ہے. بظاہر ہنس رہے ہیں لیکن اس ہنسی میں ہزاروں غم چھپے ہوئے ہیں، ہزاروں غم. لب ہنس رہے ہیں لیکن لبوں کے نیچے غم پنہا ہے. دوزخ کے دوزخ میں جنت کی خوابگاہیں ڈھونڈ رہے ہیں. ہم خدا خواہی و ہم دنیا ہے تم، این خیال است و محال است جنوں، کہ تم اللہ کو بھی چاہتے ہو اور دنیا کو بھی چاہتے ہو. دنیا کی محبت بھی گزری ہوئی ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت بھی ہے، حسینوں کی محبت بھی ہے، حرام عشق اور چیزوں کی محبت بھی ہے. اللہ کے سوا اور ذکر اللہ کے سوا اور عالم یا متعلم، یعنی عالم دین یا دین سیکھنے والا، ان کے علاوہ جو چیز ہے سب کی سب ملعون ہے، لعنت کی ہوئی. سب کی سب ملعون کے معنی اللہ کی رحمت سے دور. بس جو کچھ یہ چار چیزیں ہیں اور ان کی معاون، مثلا کھانا ہے تو کھانا اسی نیت سے کھائے کہ جو اس سے طاقت بنے گی اسے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے. آئیے، اگر روٹی کھائی، اوپر بیٹھ جاؤں گا، اگر روٹی کھائی اور اسے شیطان کی گائی، اللہ کی نافرمانی کی، تو یہ بے وفائی ہے، نمک حرامی ہے. کھایا اللہ کا اور اللہ اسی کی جس کی کھاتے ہیں اس کی نافرمانی، یہ بے وفائی ہے اور نمک حرامی ہے. اگر روٹی کھائی اس نیت سے کہ اللہ اس سے جو طاقت بنے گی اسے ہم آپ کو یاد کریں گے، نماز پڑھیں گے، آپ کے در پہ اپنی پیشانی رکھیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور تلاوت کریں گے اور والدین کی خدمت کریں گے، حج بیت اللہ کریں گے اور آپ کی نافرمانی سے بچیں گے، محنت کر کے حلال روٹی کھائیں گے، آرام سے بچیں گے، تو یہ سب کا سب ملعون نہیں ہے. پھر چار چیزیں ملعون ہیں، شفیق، چار چیزیں ملعون ہیں، حدیث پاک میں ہیں. یہ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا ذکر اور عالم دین اور علم دین سیکھنے والا، یعنی طالب علم، عالم اور متعلم، اور جو کچھ اس کے معاونت کرنے والی چیزیں ہیں. کس کی معاونت کرنے والی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنے میں اور علم دین سیکھنے میں، کیا جائز ہے کیا ناجائز یہ سیکھنے میں، اور جو کچھ اس کی مددگار چیزیں ہیں، مثلا کھانا پینا، کپڑا پہننا، حلال روزی کمانا، یہ سب ملعون نہیں ہے، ورنہ واقعی سب کچھ اس کے سوا ملعون ہے. ملعون کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہے. بس صرف یہ چیزیں. تو گھر گھر جو ہے اب وہ آنکھوں کے زنا کا، خدا کے نافرمانی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اللہ نے تو فرمایا کہ نگاہوں کو بچاؤ، نامحرموں کو نہ دیکھو، مرد نامحرم عورت کو نہ دیکھے اور عورت نامحرم مرد کو نہ دیکھے. اور اسی میں ہماری سب سے زیادہ پاکی ہے، ذالک ازکا لہم، اور ویحفظوا فروجہم، بھی اسی میں ہے کہ شرم گاہیں اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہیں جب نگاہیں محفوظ ہوں. نگاہ محفوظ نہ ہوگی تو شرم گاہ محفوظ نہ ہوگی. مرد اگر حفاظت نہ کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا، عورت نہ کرے گی تو وہ نقصان اٹھائے گی. دونوں نہ کریں گے پورے کا پورا خاندان نقصان اٹھائے گا. وہی عادتیں, وہی بے حیائی پھر اولاد میں بھی آتی ہے. جیسے ماں باپ کے اخلاق اور جیسے ماں باپ کا کردار ہوتا ہے ویسے ہی اولاد میں عادتیں آتی ہیں, طبیعتیں طبیعتوں کو چراتی ہیں. یہ قاعدہ ہے. اسی لیے نیک صحبت بھائی باتیں نہیں کرو, نیک صحبت بعد میں کر لینا جب میری بات ختم ہو جائے تو, پھر کوئی پابندی نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا تھا, طبیعتیں طبیعتوں کو چراتی ہیں. اسی لیے نیک صحبت میں رہنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے, یہ نیک صحبت میں رہو تاکہ تم بھی ہم بھی سب نیک ہو جائیں. اور بری صحبت میں رہو گے تو برے ہو جاؤ گے. اب سب سے زیادہ صحبت وہ بچوں کو ماں باپ کی تو ملتی ہے, اور زیادہ ماں کی ملتی ہے. ماں کی جیسی عادتیں ہوں گی زیادہ تر اولاد میں ویسی عادتیں ہوتی ہیں. اگر ماں کے کردار اور گفتار میں سچائی اور صدق اور امانت اور حیا ہوگی تو اولاد میں بھی وہی سچائی اور صدق اور امانت اور حیا ہوگی. اور اگر ماں کے اندر ان چیزوں میں کسی میں کمی کمزوری ہوگی, کوتاہی ہوگی, تو ویسی ہی چیزیں اولاد سیکھتی ہے. تو اسی لیے نیک صحبت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے دے دیا. اس میں ہماری بھلائی ہے. نیک صحبت کا حکم دینا, نگاہوں کی حفاظت کرنا, جھوٹ سے بچنا, شراب سے بچنا, ڈکیتی سے بچنا, چوری سے بچنا, اور بیجا غصے سے بچنا, جھگڑے سے بچنا, سب ہماری بھلائی کے لیے, سب ہمارے امن کے لیے, امن سے رہنے کے لیے ہے. جو ان حدود کو توڑتا ہے وہ پھر امن سے رہ نہیں سکتا. یہ قاعدہ کلیہ ہے. تو گھر گھر اگر کیبل لگا ہوا ہے تو یہ اجتماعی بے حیائی ہو رہی ہے, اجتماعی آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, اجتماعی طور پر خدا کی لعنت خرید رہے ہیں. اور جہاں کیبل ہے یا نہیں بھی ہے لیکن یہ جلی سسو بھی ہے. جلی سسو معلوم ہے, آپ تو اتنے دن کے بعد آئے. یہ اسمارٹ فون کا نام میں نے رکھا ہے جلی سسو, برا ساتھی, برا ساتھی, بری کمپنی ہے یہ. اور جو یہ عربی لفظ ہے نا, جلیس مانے ہم نشین, اور سو مانے برا, برائی یا برا, تو برا ہم نشین ہے. تو یہ اسو جو ہے عربی کا لفظ, الف لام سین واؤ اور اس پہ مد اور مد ہے, سین پر تجدید ہے. اسو وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مکالمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ایسے کہا کہ وما ابرئ نفسی, میں نہیں, مفہوم ہے کہ میں بچ نہیں سکتا تھا اپنے نفس کے شر سے. یہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس بلا شبہ, ان کی تاکید ہے کہ بلا شبہ یہ نفس جو ہے یہ بری باتوں کا تقاضا کرتا ہے, بری بات سکھاتا ہے, برائی کی طرف لے جاتا ہے. الا ما رحم ربی, مگر وہ آدمی جس پر اللہ کے رب کی رحمت ہو گئی, رب کی رحمت ہو گئی, تو وہ بچ جاتا ہے. تو ان نفس لامارۃ بالسوء جو ہے, بالسوء با الف اور لام اور سین اور واو, تو یہ میرے شیخ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بسو بولو تو بچھو کے وزن ہے, بچھو ہے نا, تو یہ بچھو کی طرح یہ ٹنک مارتا ہے. جلی سسو اس لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے. یہ ایک تو پورا ہم نشین ہے اور ہم وزن بچھو کے ہیں. یہ ذرا دیر میں ایک ٹچ کرو اور کہاں سے کہاں کہانی پہنچ جاتی ہے. کوئی آ گیا تو ٹچ کر دیا, اس پہ تلاوت چل رہی ہے, واہ بھائی ہمارا بیٹا بہت نیک ہے. ہم دیکھا ایسے لوگوں کو, اللہ دکھائے نہیں ہے, ہم نے ٹو نہیں لی لیکن خود ہی نظر آ گیا کہ کیا کر رہے ہیں. اور پروفائلوں میں اسٹیٹس میں بڑی نیک باتیں لکھی ہوئی ہیں, اور اندر خانے کیا چل رہا ہے. اندر خانے جو ہے وہی سارے کام، کیونکہ صحبت نہیں اٹھائی، نیک صحبت نہیں اٹھائی، اولیاء اللہ سے تعلق نہ رکھا، نفس کے تقاضوں پر عمل کرتے کرتے یہ نوبت آ گئی کہ اب گناہ چھوڑنا بھی مشکل ہے. اب کسی کو کہو بھائی کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ بری ہے، دل سے چاہتا بھی ہے کہ کسی طرح چھوٹ جائے، لیکن حقیقت میں چاہتا نہیں ہے. یہ گناہ کا مزہ چسکا ایسا لگ گیا، اب اس کو چھوڑنا، موت بھول گیا کہ میری موت بھی ہے، میرا کوئی انجام بھی ہے، بحشر میں اللہ کے سامنے یہ میرے اعضاء گواہی دیں گے سب کے سامنے کہ یہ کام کرتا تھا، آنکھوں سے آنکھوں کا زنا کرتا تھا، حسینوں کو تاکتا تھا، گندی فلمیں دیکھتا تھا، گانے بجانے سنتا تھا، اور زبان سے نامحرموں سے بے تکلفی سے بات کرتا تھا. سب باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. اور کیا تو بھول جاتا ہے، انجام کو بھول جاتا ہے. شیطان یہی دکھاتا ہے، واہ دیکھ کیسا مزہ آ رہا ہے، چھوڑو دیکھی جائے گی، پہلے تو یہ مزہ لے لو. شیطان کا کام ہی وہ مشن یہی لے کے آیا کہ اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور ان کو جہنم میں لے جاؤں گا. شیطان سے بڑا احمق کوئی نہیں. تکبر تھا نا، تکبر سے تکبر کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا. احمق اعظم جو ہے وہ شیطان ہے، اتنی بڑی ذات کے مقابلے پہ آ گیا، حکم نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ دیکھا کہ یہ مٹی کے ہیں اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی کے ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ ان کے باطن میں نبوت کا موتی چھپا ہوا ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم دیکھو، حکم کس کا ہے وہ دیکھو. اب ایک بھنگی کوئی بات آپ کو کہے کہ یہ کام کرو، آپ اس کو توجہ بھی نہیں دیں گے، حقارت سے دیکھیں گے. کوئی پولیس والا کہے گا کہ بھئی یہ کام کرو، تو اس کو تھوڑی سی آپ توجہ دے دیں گے، پھر بھی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ کانسٹیبل ہے. مگر کوئی ایس پی آ گیا، اس کے روپ بیٹھ جاتا ہے، ارے بھائی ایس پی آیا ہے، تھانے دار آیا ہے. اور کوئی اگر وزیر اعظم آ گیا تو پھر تو پہلے ہی پتا ہے کہ بھائی اب 22 کا یونٹ ہے تو 30 دینے ہی پڑیں گے، لامحالہ دینے ہی پڑیں گے بجلی کا یونٹ. اب وزیر اعظم کا آ گیا اب تو کچھ کہہ نہیں سکتے. مگر احکم الحاکمین کا حکم آ جاتا ہے، مگر ہم کتنے بڑے احمق ہیں. احمق اعظم شیطان، اس نے اتنی بڑی ذات کی نافرمانی کی ہے نا، تو یہ انسان کو بھلا دیتا ہے، کہتا ہے ابھی تو مزہ لے لو، بعد میں دیکھی جائے گی، توبہ کر لیں گے. چلو توبہ کر لینا، ابھی تو رات تو اپنی رنگین کرو. رات تو رنگین کرواتا ہے ظالم، لیکن پھر اس کے بعد کس قدر تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور کیا کہیں، بس اتنی ایک فہرست ہے خرابیوں کی. جیسے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے تو 100 سال پہلے فرمایا تھا کہ بد نگاہی کی اتنی خرابیاں ہیں کہ دائرہ تحریر میں نہیں لائی جا سکتی. نگاہ خراب کرنا، نامحرموں کو دیکھنا، اور بیریش لڑکوں کو دیکھنا، لڑکوں کے بھی جو ہے وہ کس قدر برے برے واقعات ہو رہے ہیں، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی. ساری دنیا میں مرض ہے، کیا امریکہ، کیا برطانیہ، کیا یورپ، پوری دنیا میں چپے چپے میں مرض ہے لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کا، بدفعلیاں، بدماشیاں، گندگیاں. اور جو مغربی ممالک ہیں وہ تو اتنے جانور سے بھی بدتر، کیا کہیں، جانور سے آگے بھی کوئی گری ہوئی چیز ہوتی تو ہم کہتے کہ وہ خوبی ہے، کہ انہوں نے تو اس کو جائز ہی کر دیا، لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کی شادی کو جائز، بدماشی کو جائز کر دیا. گندگی، گندگی پسند ہے وہ، گو پیخانہ پسند ہے وہ، پیخانہ پسند. ایسے لوگوں کو جو ہے ہم لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے جیسے وضاقتا بنانا، ان کے جیسے اٹھنا بیٹھنا، ان کے جیسے ڈائلاگ بولنا، اور انہی کے طرز پر بولنا، منہ ٹیڑھا کر کے بولنا. وہ ہائے ہائے کریں تو ہم بھی ہائے ہائے سیکھ گئے. ہمارے ہاں تو ہائے ایک بری چیز ہے، جب کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو ہائے کہتا ہے، ہائے. اب وہ جو ہے وہ ہائے ہائے خوشی کے اس میں کرتے ہیں, طبیعت پوچھنے کے لیے کہتے ہیں. غرض یہ کہ ان لوگوں کی چمک دمک اور ترقی نے مسلمانوں کو ایسا متاثر کیا. اور مسلمان کیوں متاثر ہوئے؟ وہ اس لیے کہ دین سے دور رہے, اس لیے انہوں نے دین سے دوری کا یہ عذاب ملا ان کو. یہ دین سے دوری کا عذاب ہے کہ ان سے وہ دور ہوا, ان کو فالو کرنے لگے, ان کی ادائیں چرانے لگے اور ان کے جیسی وضاقت, ان کے جیسا معاشرہ بننے لگا. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور بلکہ جانور سے بدتر فرمایا, احکم الحاکمین نے فرمایا. ہے کوئی اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اپنی کوئی بات لانے والا کہ وہ تو بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, وہ تو بڑے اچھے بڑے ایماندار لوگ ہیں, اتنے بڑے بے ایمان ہیں اور ان کو ہم ایماندار کہتے ہیں, وہاں بڑی ایمانداری ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہے. ذرا دیر کو بجلی چلی گئی تو ہزاروں زنا ہو گئے, ڈکیتیاں پڑ گئیں. کسی کا پیسہ وہاں گر جائے اور کوئی اٹھا لے, کوئی دیکھنے والا نہیں, اٹھا لیا. اب وہاں وہ قانون یہی ہے کہ وہ اسی کا ہوتا ہے. بھلا ہمارے اسلام میں ہے ایسی کوئی چیز؟ ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اس چیز کو اٹھاؤ مت, اگر تم نے اٹھا لیا اب تمہیں اس کے مالک تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہو گئی, اگر نہیں پہنچایا تو گناہگار ہو گئے. اب اگر نہیں مل سکا وہ تو اعلان کراؤ, بار بار محلے میں اعلان کرو کہ یہ چیز بڑی پائی ہے اور جس کی وہ لے لے, اٹھانے والے کے ذمے ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے اسلام کے خلاف ابھی ہم یہ ملفوظات پڑھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, طاقت سے پھیلا ہے, تو اسلام طاقت سے نہیں پھیلا. اول یہ کہ اسلام اول کن لوگوں سے پھیلا؟ غریب اور غلام لوگوں سے پھیلا. وہ بیچارے تلوار کہاں سے اٹھا سکتے, ان کے پاس تو روٹی نہیں تھی کھانے کو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان سے, نور نبوت سے ان کو ایسا ایمان عطا ہوا. اسی غلامی اور غربت کی حالت میں روٹی بھی پیٹ میں نہیں ہے اور تپتی ریت میں ان کو ڈالا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ دو, واپس اپنے دین پہ آ جاؤ, بت پرستی پہ آ جاؤ. مگر ان کے زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ احد, اللہ احد, اللہ احد. ایسا ہی ایمان عطا ہوا. اور لوہے کی خود پہنا کر دھوپ میں, تپتی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں, کھوپڑی پگھل رہی ہے, پسینے میں شرابور ہیں, پیاس اور بھوک کے مارے حال غیر ہو رہا ہے. ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ دو, ایمان لے آئے تم چھوڑ دو ایمان کو, اسلام کو چھوڑ دو, ہم تمہیں سب نعمتیں دیں گے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ احد, اللہ احد, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ نعرہ لگا رہے ہیں, ہلاک کیے جا رہے ہیں, شہید کیے جا رہے ہیں, تکالیف دیے جا رہے ہیں. لیکن کیا بات ہے, ایمان کی خاصیت ہے کہ ایمان جس دل میں اتر جاتا ہے پھر اس کو سولی پہ بھی لٹکاؤ وہ نکل نہیں. ایمان کی خاصیت ہے, یہ جان بھی دے دے گا لیکن ایمان نہیں دے گا, یہ ایمان کی خاصیت ہے. اب جس کے دل میں ایمان کمزور ہوگا پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو ایسے لوگوں سے اسلام پھیلا ہے کہ جن میں تو تلوار اٹھانے کی طاقت بھی نہ تھی, تلوار بھی نہ تھی ان کے پاس, طاقت بھی نہ تھی. پھر آہستہ آہستہ غریبوں میں پھیلا, غلاموں میں پھیلا, اور کس طرح پھیلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صحابہ نے اپنائے, پھر صحابہ سے اسلام پھیلا. ایک دکان پر آتے ہیں بیرون ملک سے خریداری کرنے کے لیے اور وہ کپڑا وپڑا دیکھا انہوں نے اور خریدنے کا ارادہ کیا, تو کہتے ہیں کہ سامنے والے دکان سے لے لو بھائی. کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے, اپنا گاہک آپ وہاں کیوں بھیج رہے ہیں, ہم تو آپ سے خریدنا چاہتے. کہا کہ بات یہ ہے کہ صبح سے اب تک میری تو بکری ہو چکی ہے کافی, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھائی سامنے خالی ہاتھ بیٹھا ہے, اب تک اس کے کوئی سیل نہیں ہوئی ہے, آپ مہربانی کر کے وہاں یہی چیز وہاں مل جائے گی آپ کو, آپ اس سے لے لیں. اسلام نے تو یہ سکھایا, ایسے اخلاق سے اسلام پھیلائے کہ وہاں بھائی کیسے لوگ ہیں جن میں نفس پرستی نہیں ہے, ایسا ایثار اور قربانی ہے. تو بہرحال گھر گھر جو ہے یہ اگر کیبل ہے تو یہ اجتماعی برائی ہے, اجتماعی بے حیائی ہے, اور خدا کا غصہ اور غضب اس گھر پہ نازل ہو رہا ہے بجائے رحمت کے. معلوم ہے نماز پڑھی, تراوی پڑھی, ذکر اذکار کیے تو اللہ کی رحمت ضرور آئے گی, ضرور آئے گی, نیک عمل پر ضرور خدا کی توجہ اور ان کی رحمت ہوتی ہے. لیکن ساتھ میں آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, تراوی پڑھ کے اب اس کیبل کے سامنے بیٹھ گئے یا اسمارٹ فون لے کے بیٹھ گئے, لاؤ ذرا خبریں سن لیں, لاؤ ذرا فلاں مذاکرہ سن لیں, نہ میرا موت اس پہ آ رہی ہیں, ان کو حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں اور حجن بھی نامیر مردوں کو دیکھ رہی ہیں. واہ واہ کیا تقریر ہے بھائی, کیا بڑی چٹپٹا بیان ہے, کیسی دلیلیں ہیں, حرام کام ہو رہا ہے. اور اب یہ مرض چل پڑا ہے کہ ویڈیو بنواتے ہیں, بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے والے میک اپ بھی کر کے آتے ہیں, اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ کر کے ذرا اپ لفٹ کر کے پھر وہ آتے ہیں تاکہ ذرا اور ہم چکنے لگیں, ذرا ہم اور پرکشش لگیں. اب ان مردوں کو پرکشش مردوں کو عورتیں دیکھ رہی ہیں اور پرکشش عورتوں کو مرد دیکھ رہے ہیں, بظاہر دونوں ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں لیکن مرد جو ساتھ میں بیٹھا ہے وہ اپنے مطلب کی چیز دیکھ رہا ہے اور عورت جو ساتھ بیٹھی وہ اپنی خواہش پوری خواہش حرام عورتنا پوری کر رہی ہے. دونوں اپنے اپنے مطلوب پر چپکے ہوئے ہیں, گر رہے ہیں, اور خدا تعالیٰ سب جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے سب کو جانتے ہیں. دل کی گہرائی میں بھی سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں, دل میں جو گندے ارادے ہیں وہ سب اس سے واقف ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جلی سسو ہے, اور آج کل اس سے بڑا کام یہ لیا جا رہا ہے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح کو مسلمان اٹھے گا شام کافر ہوگا, اور شام مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہوگا. اس موبائل کے ذریعے سے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں, عقیدے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, بے ادبیاں ہو رہی ہیں, اور جو لوگ دین سے دور رہتے ہیں, نیک صحبتوں سے دور رہتے ہیں, علم دین بھی نہیں سیکھتے, اور نیک صحبتوں میں جہاں علم دین ہے وہاں رہتے نہیں, وہ ان کا شکار بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں. اشکالات اس میں ڈال دیتے ہیں, شبہات ڈال دیتے ہیں دین میں, دلیلیں مانگتے ہیں. دلیل تو وہ دے سکتا ہے کہ جس کو علم دین پر پورا عبور ہو, جب اس نے علم دین سیکھا ہی نہیں دلیل کہاں سے لائے گا. لہٰذا وہ کہتے ہیں ہاں بھائی بات تو دل کو لگتی ہے, بات تو صحیح ہے بھائی, فرشتے تو دکھائی دیتے نہیں, عقل میں تو آتے نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. سو سال پہلے اگر کوئی یہ اسمارٹ فون کی فضائل بیان کرتا کہ ایسی ایسی ایک چیز ایجاد ہوگی جس میں آپ ساری ڈاکومنٹس یہاں سے امریکہ بھیج دیں گے ہزاروں لاکھوں میل دور, اور تصویر اپنی وہاں آپ کی نظر آئے گی, تو کوئی یقین کرتا؟ کوئی یقین نہیں کرتا. جب دنیا کی چیزوں میں اور اتنے محدود عرصے میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ آپ کے پاس کوئی فائل ہے دوسرے موبائل میں ٹرانسفر کر, بلو ٹوتھ کا وہ بٹن دبایا وہ ٹرانسفر ہو گئی. پرانے زمانے میں تو اس کو کہیں گے زبردست جادو ہے, کوئی یقین نہیں کرے گا کہ ٹیکنالوجی ہے. تو یہ محدود عقلیں ہیں ہماری, محدود زمانہ ہے, محدود چیزیں ہیں, محدود آلات ہیں. جب ان کے ہوتے ایسی ناقابل یقین چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں تو اللہ حکم الحاکم ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ اسی اللہ نے تو انسان کو عقل دی ہے کہ جس سے یہ موبائل سے ٹرانسفر ہو رہا ہے, اس نے ایسی چیز بنا لی. اسی اللہ نے یہ عقل اور قدرت دی ہے کہ جس نے لوہے کے اتنے بڑے جسم کو ہوا میں اڑانے کا انسان نے ایک چیز ایسی بنا لی, ہوائی جہاز. یہ ہزاروں ٹن اپنا وزن, پیٹرول کا وزن اور اس میں عملے کا وزن اور مسافروں کا وزن اور مسافروں کے لگیج اور ان کے کارگو سب لے کے ہوا کا اڑ جاتا ہے. 300 مسافر بھی اور 500 مسافر کا بھی جہاز ہے دنیا میں, ان کو لے کے اتنا وزن لے کے ہوا میں اڑ جاتا ہے. تو یہ لوہا اور پیتل اور پلاسٹک اور جن چیزوں کا یہ سب بنا ہوا ہے, اس کو تمہارے باپ نے پیدا کیا ہے. لوہا تمہارے باپ نے پیدا کیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا, اور اس کو ڈھالنے کی عقل تم کو اپنے ماں باپ سے ملی کہ اللہ نے دی تم کو. اللہ نے سمجھ دی چیزوں کو استعمال کرنا, اس پہ اکڑنا اور لوگوں کا ان کو واہ واہ کرنا کہ بھائی واہ کیا ترقی ہے. یہ یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون, کہ یہ دنیا کی ظاہر چیزوں کو تو بہت جانتے ہیں, بہت ترقی ہے, کمپیوٹر بھی ہیں بڑے ایک سے ایک اسپیڈ والے, اور راکٹ بھی بنا لیے, چاند پہ بھی پہنچ گئے, اور اونچی اونچی بلڈنگ ہیں اور عجیب عجیب ٹیکنالوجیاں نکال لی ہیں, لیکن آخرت سے بالکل غافل ہیں. مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے بالکل بھول بیٹھے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ اٹھایا بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ جس نے ایک چیز کو عدم سے وجود میں لایا, انسان پہلے تھا ہی نہیں, اس کے اجزاء بھی نہیں تھے, نہ دنیا تھی نہ کچھ تھا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب چیز پیدا ہو گئی, تھی نہیں, ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے. اگر کسی چیز کا وجود دو چیزوں کے ملنے سے پیدا ہو تو وہ دو چیزیں پہلے سے تھیں تب وجود ہوا نا ان کو ملانے سے, لیکن ایک چیز تھی ہی نہیں, بالکل تھی ہی نہیں, اس کو عدم کہتے ہیں, تھی نہیں. تو عدم سے اللہ تعالیٰ کو وجود ملانا زیادہ مشکل ہے, یا مرنے کے بعد انہی اجزاء کو اکٹھا کرنا زیادہ مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ انسانی شکل دے دینا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. جب ایک چیز کو آدم سے ہم وجود میں لا سکتے ہیں تو جس کا وجود بکھر گیا اس کو جمع کرنا زیادہ آسان ہے, مگر ہم اس کی ان نشانیوں کو غور نہیں کرتے, یہ آخر سے بالکل غافل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم کو صحیح راستہ عطا فرمائے. وہ نہیں ہے ڈرائیور نہیں. اسی نیک صحبت کے لیے یہ اشعار ہمارے حضرت کے ہیں کہ اللہ کا راستہ طے کرنا ہو, اللہ کی محبت حاصل کرنی ہو, تو اولیاء اللہ کی صحبت ہی وہ جگہ ہے اور وہ راستہ ہے جس سے دین ملتا ہے, اللہ کی محبت ملتی ہے, اور کوئی راستہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کی محبت ملے. چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو, چاہے کوئی عامی آدمی ہو, عالم بھی جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائے گا اس کے اندر خشیت اور محبت اللہ کی نہیں آ سکتی, کیونکہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے آم ملتا ہے آم والے سے, امرود ملتا ہے امرود والے سے, دودھ ملتا ہے دودھ والے سے. کبھی دودھ کی دکان پر کوئی کپڑا لینے نہیں گیا کہ بھائی دو گز کپڑا دے دو, کپڑے والے کی دکان پہ کوئی دودھ لینے نہیں گیا کہ بھائی دودھ دے دو. تو ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے, تو آم ملتا ہے آم والے سے, امرود ملتا ہے امرود والے سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, اللہ ملے گا اللہ والے سے. نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے سے دین آتا ہے, علم بھی آتا ہے اور عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے, اور مدرسے میں پڑھنے سے محض علم آ جاتا ہے, عمل کی توفیق مشکل سے ہوتی ہے, مشکل سے ہوتی ہے. اور یہی عالم اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اللہ کی محبت کو سیکھ لے اور اللہ کی خشیت اور خوف کو سیکھ لے, تو پھر اس سے کتنا بڑا کام اللہ لیتے ہیں, لوگوں کی ہدایت کا کام لیتے ہیں, خود بھی اللہ والا ہو جاتا ہے اور اوروں کو بھی اللہ والا بنا دیتا ہے. اصل چیز یہی ہے, محبت اور خشیت, اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت, دو چیزیں پیدا ہو جانے سے خود بھی اللہ والا ہو گیا اور دوسروں کی ہدایت کا بھی کام اللہ اس سے لیتے ہیں. یہ اشعار جو میں ابھی پیش کر رہا ہوں اپنے شیخ شیخ العرب والاج معرف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کا عنوان ہے زبان عشق. زبان عشق یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا عشق دل میں آ جاتا ہے تو اس زبان سے جو بھی اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں وہ پر اثر ہوتی ہے اور ہر لفظ کے اندر اس کے دل کی ترجمانی ہوتی ہے. دل میں نور ہوتا ہے تو زبان سے بھی نور برآمد ہوتا ہے, اور دل میں اگر ظلمت اور اندھیرا ہے, گمراہی ہے, تو زبان سے بھی اندھیری باتیں, ظلمت کی باتیں, گمراہی کے الفاظ نکلیں گے. شیخ نورانی ذرا آگاہ کنت نور را با لفظ ہا ہمراہ کنت. شیخ نورانی, نورانی کیا مطلب؟ وہ نورانی نہیں, نورانی مطلب یہ کہ نورانی اعمال کرنے والا, پاکیزہ اعمال کرنے والا. اعمال صالحہ سے نور پیدا ہوتا ہے اور اعمال بد سے ظلمت پیدا ہوتی ہے. تو جو خود بھی عامل ہو, نیک اعمال خود بھی کرتا ہو, اس سے اس کے دل میں نور ہوگا. اب جو بات کہے گا تو اس کے دل کا نور اس کی زبان سے نکلے گا. اور لوگوں کے کان چونکہ قیف کی طرح ہے, قیف کان کے اندر وہ قیف سے داخل ہوگا اور دل میں جو ہے پیوست ہو جائے گا. شیخ نورانی ذرا آگاہ کنت نور لا با لفظ ہا ہمراہ کنت. شیخ نورانی جو باعمل ہے, شیخ نورانی کیا مطلب؟ باعمل اللہ والا. وہ نہ صرف یہ کہ راستہ بتلاتا ہے بلکہ اس کے ہر لفظ میں نور ہوتا ہے, وہ دلوں میں اثر کر جاتا ہے, پیوست ہو جاتا ہے, دلوں کو نور نورانی بنا دیتا ہے. اور جو آدمی محض تقریر کرتا ہے اور اعمال صالحہ تو ہے نہیں, دل میں نور ہے نہیں, تو اس کی باتوں میں اثر نہیں ہوتا, اثر نہیں ہوتا, نور نہیں ہوتا, بلکہ گمراہی کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. زبان عشق اس, اور یہ عشق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے عاشقوں کے ساتھ رہنے سے, ان کی صحبت میں ایک طویل مدت رہنے سے حاصل ہوتا ہے. درِ راہِ شریعت کو محبت کا درد چھپا ہوتا ہے. جو آدمی محض تقریروں کو رٹ کر بیان کرتے ہیں اور دل میں وہ درد نہیں ہے, دل میں وہ نور نہیں ہے, ان کی باتیں بے اثر ہوتی ہیں, پھیکی ہوتی ہیں. اور جو آہ و فغاں سے اور درد دل سے بیان کرتے ہیں تو لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں.
جو لفظوں سے
رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو بڑے عالم تھے مگر صحبت نہ اٹھائی تھی ان کو بھیجا کہ جاؤ بیان کرو. مسجد میں بیان کرتے رہے کافی دیر, لوگ سنتے رہے لیکن ساکت بیٹھے رہے جیسے آپ لوگ ساکت بیٹھ جاتے ہیں بت کی طرح غیر حاضر. تو بہت دیر بیان کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے مجمع میں آ کے بیٹھے اور صرف اتنا کہا کہ بھائی رات ہمارا روزہ رکھنے کا ارادہ تھا لیکن سحری کے لیے جو دودھ تھا وہ بلی پی گئی. تو ایک بظاہر ایک عام سی بات کہہ دی انہوں نے لیکن پورا مجمع رونے لگا. اب صاحبزادے بہت پریشان ہوئے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے علوم بیان کیے ہیں ایسی باتیں بتلائی ہیں تو ہر ایک کوئی بتلاتا بھی نہیں, اتنا علم ہے میرا لیکن مجمع پہ کوئی اثر دکھائی نہیں دیا اور آپ نے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں کی, بظاہر کوئی دین کی بات نہیں کی. تو وہی بات ہے شیخ نورانی ذرا آگاہ کنت نور را با لفظ ہاں ہمراہ کنت. اور یہاں جو فرما رہے ہیں جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی وہ پا سکتے نہیں درد نہ, دل میں جو نور اور اللہ کی محبت کا غم تھا وہ زبان سے زبان میں جو الفاظ تھے اس میں وہ تاثیر لیے ہوئے تھا. وہ ظاہر دین کی کوئی بات نہیں کی لیکن مجبور ہونے لگا.
لغت تعبیر کرتی ہے معنی,
لغت میں دیکھ دیکھ کے آج کل یہ مرض بہت ہے, لغت میں ڈکشنری میں عربی ڈکشنری میں قاموس میں الفاظ کو یاد کر کے سیکھ لیا عربی, اب قرآن پاک کا ترجمہ خود کرنے بیٹھ گئے, خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. یہ مرض بہت عام ہو گیا. عربی سیکھنا, عربی سیکھنا تو اچھی بات ہے, جنت کی زبان ہے, عربی سے محبت کرنے کا حکم ہے. تین وجہ سے عربی سے محبت کرنے کا حکم ہے کہ ایک تو یہ کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, جنت کی زبان عربی, اللہ کو پسند عربی, کلام اللہ عربی میں ہے. اس تین وجہ سے عربی زبان سے محبت کرنے کا حکم ہے. جنت میں ہر جنتی کی زبان عربی ہوگی. آپ پریشان ہیں کہ بھائی یہاں سے تو سیکھ کے گئے نہیں, وہاں عربی کیسے بولیں گے, تو وہاں اللہ تعالیٰ خود سکھا دیں گے, پریشانی کی بات نہیں ہے, وہاں خود طریقے اللہ سکھا دیں گے. جنت میں کبھی گئے نہیں لیکن جنت میں جب داخل ہوں گے تو پوری جنت ایسے معلوم ہوگی جیسے یہ ہماری عام جگہ روز کے روز مرہ کا یہیں راستے سب معلوم ہوں گے. وہاں کوئی پریشانی اور تشویش کا نام ہی نہیں ہوگا, غم کا نام ہی نہیں ہوگا. تو غرض یہ کہ ڈکشنریاں دیکھ کے عربی سیکھ کر قرآن پاک کو خود سمجھنے کی فکر, یہ فتنہ ڈالا گیا ہے سازشیوں کی طرف سے تاکہ ہر آدمی اپنا اپنا مطلب لے. بھائی ہم تو یہ سمجھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آیات کی تفسیر کی ہے, خود فرمائی کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم عربی سیکھ کے وہ مطلب اپنا ہم وہ صحیح سمجھ سکتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صحیح بتائیں, مگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس آیت کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پھر اس کے بعد صحابہ کا مقام ہے کہ ہم اس کو صحیح سمجھ سکتے ہیں قرآن کو یا صحابی صحیح بتا سکتا ہے. تو بہت سے بڑے بڑے صحابہ جو بڑے بڑے عالم تھے اس زمانے کے, انہوں نے تفسیر کیا, انہوں نے حضور سے سیکھا اور انہوں نے ہم کو بتلایا, تو وہ تفسیر زیادہ صحیح ہوگی یا ہم جس طرح سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہوگی. ارے اس دور کا بڑے سے بڑا عالم بھی صحابہ کی تفسیر کا محتاج ہے, تابعین کی تفسیر کا محتاج ہے. اور جتنی کتابیں ہمارے بزرگوں کی علماء کی دیکھیں گے اس میں حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے ہوں گے, صحابہ کی تفسیر کے ہوں گے, تابعین کی تفسیر کے ہوں گے. اپنے خیالات نہیں کہ ہمارے خیال میں یوں ہے ہمارے خیال میں. آج کل یہ مرض چل رہا ہے موبائلوں کے اوپر وہ چل رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس حکم کے بارے میں, اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ جی میرا خیال یہ, وہ کہہ رہی جی میرا خیال یہ. اب اس میں جو ہے وہ بھی آ گئی ہیں, فیمیل بھی آ گئی ہیں, ای میل بھی آ گئے ہیں, میل بھی ہیں, فیمیل بھی ہیں, ای میل بھی ہیں, ٹرانسجینڈر کیے ہوئے, یہ سب یہ ٹھیک ہے. یہ سب اپنی خواہش پر عمل, بس خدا اور رسول کی بات بھول گئے کہ خدا رسول نے بھی کچھ فرمایا, لاؤ ذرا وہ دیکھ لیں کہ کیا فرمایا. نہیں, اپنی خواہش پہ چل رہے ہیں, اپنا ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
لغت تعبیر کرتی ہے معنی,
یہ جلی سسو کا ہے سارا خط گڑبڑ جو ہے, جلی سسو یعنی اسمارٹ فون, اسی سے جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے.
لغت تعبیر کرتی ہے معنی, محبت دل
کہتی ہے کہانی
اللہ کی محبت
لغت تعبیر کرتی ہے معانی محبت دل کی کہتی ہے کہانی کہاں پاؤ گے صدر
کتابیں ہیں جو علم دین کے لیے ضروری ہیں پڑھائی جاتی ہیں. حضرت یہاں فرما رہے ہیں کہ کتابوں سے دین نہیں پیدا ہوتا, دل میں جو اللہ کی محبت کا جو غم ہے اس کا اٹھانے والا برتن دل ہے, کاغذ نہیں ہے, کتابیں نہیں ہیں. کتاب سے علم حاصل ہوتا ہے, نقوش حاصل ہوتے ہیں, لیکن درد کتابوں میں نہیں ملتا. اگر کتاب سے درد ملے گا بھی تو کسی اہل درد کی کتاب سے مل جائے گا, لیکن اہل درد سے درد ملتا ہے. محبت دل جو ہے محبت کا برتن ہے, ظرف, اور اللہ کا محبت کا غم جو ہے وہ دل میں پایا جاتا ہے, کتابوں سے نہیں ملتا.
کہاں پاؤ صدر مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤں میں ملے گی جہاں سے مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤں
اللہ تعالیٰ جس دل میں آ جائے, خالق جنت خالق کائنات جس دل میں آ جائے اس دل کی کیا بات ہے. میرے شیخ فرماتے تھے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پانا لازم ہے, اس لیے کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. اللہ خالق ہے, ایسی کروڑوں جنت ایک کن فیکون کے ذریعے پیدا کر سکتے ہیں, وہ خالق. وہ کہاں خالق اور کہاں مخلوق. مخلوق میں جتنا مزہ ہے, ساری مخلوق کا اجتماعی مزہ اگر دل میں آ جائے اس سے بھی بڑھ کر مزہ خدا تعالیٰ کے دل میں آنے کا مزہ ہے.
وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دو جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خاج دل شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا ارے یارو جو خاج دل شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا نللت حلاوت نام پاکے
دریا کی نللت پوچھ پھر ذکر خدا کی. اللہ والا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, تو ساری کائنات کا مزہ, سارے کائنات کے انگوروں کا مزہ, سارے عالم کے سیبوں کا مزہ, سارے عالم کے مرغ و بریانی کا مزہ, یہ میرے شیخ رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں کم و بیش, کہ سارے عالم کا مزہ گویا ایک کیپسول میں بند ہو کر اس کے قلب میں گھل جاتا ہے. سارے عالم کا مزہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے, محبت سے, درد محبت سے دل کو خالی کرے, غیر اللہ سے خالی کرے, اس دل سے جو غیر اللہ سے خالی ہو, سوا اللہ کی محبت کی اس میں کچھ نہ ہو. وہ اللہ والا جب محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے تو سارا عالم شربت روح افزا سے بھر جاتا ہے, اس سے زیادہ مزہ آتا ہے. شربت روح افزا کیا بھیجتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے دل کو لگائے اور دل کی صفائی کروائے اور دل سے غیر اللہ نکلوائے, پھر جو انشاءاللہ محبت سے اللہ کا نام لے گا. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا حور یا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا حور یا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. ہاں, یکے در کنج مسجد مست و شاد, وہاں یکے درباغ ترشو نام مراد. ایک آدمی چٹائی پہ بیٹھا ہے, اللہ والا ہے, اللہ کو محبت سے پکار رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, وہ مست اور شاد ہے, اس کو اس چٹائی پر بادشاہت کا مزہ آ رہا ہے, سارے عالم کی سلطنت بھی اس کے آگے ہیج ہے. وہ اللہ ایک اللہ کا نام لیتا ہے, سارے عالم کی بادشاہت اس کو ہیج نظر آتی ہے, ٹھیکی نظر آتی ہے, گری ہوئی نگاہوں سے گری ہوئی ہے. اور ایک آدمی بنگلے گاڑی باغ میں بیٹھا ہے, بہت بظاہر نوکر چاکر خدمت سب کچھ ہے, چمک دمک ہے, لیکن اندر ہی اندر دل بے چین ہے, معذب ہے, کون اچھا ہے.
نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام کبریا کی, یہ دولت درد اہل دل کی اختر.
پہلے ایک فارسی حضرت کا سنائی دیتا ہوں.
بگوید زی سبب عشق بے باک, نسبت عالم پاک.
جو لذت حاصل ہوتی ہے اللہ کا نام لینے کی, اللہ کو پکارنے کی, اتنے بڑے حکم الحاکمین کا دل میں آ جانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمایا زمینوں میں آسمانوں میں مگر میں مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہوں. ٹوٹا ہوا دل, اللہ کو مومن کا ٹوٹا ہوا دل پسند ہے. عجیب بات ہے کہ جتنی عظیم الشان ذات ہوتی ہے اتنی عظیم الشان رہنے کا محل ہونا چاہیے, بہت ہی عظیم الشان کوئی باروب اور با شوکت کوئی بلڈنگ ہونی چاہیے, بہت بڑی کوئی. لیکن خدا تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ یہی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ ان کو کسی شان و شوکت کی حاجت نہیں ہے, وہ خود شان و شوکت والے ہیں, اپنی ذات سے شان و شوکت والے ہیں, کوئی چیز ان کی شان و شوکت کو بڑھا نہیں سکتی, بلکہ ان کی وجہ سے شان و شوکت بڑھتی ہے. ان سے تعلق والوں کو دیکھو کیا ان کے چہرے پہ شان و شوکت ہوتی, کس شان سے وہ رہتے ہیں. اندر اپنے کو فقیر سمجھتے ہیں, سب سے کمتر, یہاں تک کہ سور اور کتے سے بھی اپنے کو بدتر سمجھتے ہیں, اتنے گرے ہوئے رہتے ہیں اپنی نگاہوں میں. لیکن ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے, شان و شوکت اور روب دکھائی دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے دوپہر کے وقت, اور جسم پر صرف ایک لنگی تھی جس سے ناف اور ان کا سطر ڈھکا ہوا تھا. ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے مردوں کے لیے, عورت کے لیے تو پورا جسم سطر ہے, لیکن مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے. لیکن آج کل چڈیاں پہن کے دوڑ رہے ہیں, وہی جانوروں کی نقل میں, جو پیخانے کے مقامات کو اچھا سمجھ رہے ہیں, پیخانے کے مقامات کو جنہوں نے جائز کر دیا, ایسے جانوروں کی نقل میں ہم بھی چڈیاں پہن کے پھر رہے ہیں. صاحب بہادر
ننگے ننگے دوڑ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پاجامہ پہن کے مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں. چلو بھائی مہربانی ہے آپ کی کہ آپ پاجامہ پہن کے آ جاتے ہیں. اگر آپ گھٹنے کھول کے آئے آپ کو پتہ ہی نہیں. آج کل بازے لڑکے جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے, جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا بہت کچھ کھل جاتا ہے. اب اس پہ نظر پڑ رہی ہے. جانوروں کی نقل میں ہم کہاں پہنچ گئے, کیا چاہتے ہیں ہم؟ ارے بھائی کافروں کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے, ذرا ہم سوچے تو صحیح. کہا جگہ جگہ قرآن پاک میں کافروں کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے, بئس المصیر, یہ برا ٹھکانہ ہے. لیکن ہم جس کے پیچھے دوڑیں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے, ان کی نقل کریں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے. جب وہ جو آدمی جس کے پیچھے جا رہا ہوگا, ایک اللہ والا جا رہا ہے اس کا راستہ جنت کا راستہ ہے, اس کے پیچھے جائیں گے تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. ایک آدمی جا رہا ہے جہنم کا راستہ ہے, شیطانی اعمال ہیں, جہنم کا راستہ ہے, اس کے پیچھے جائیں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے بھائی. اتنی تو آنکھیں کھولیں ہم, اتنا تو ہم عقل و سمجھ اختیار کریں. تو یہ حالات ہو گئے ہیں عجیب و غریب. تو خدا تعالیٰ کی یہ جو مزہ بیان کیا جا رہا ہے یہ اس عشق کا اثر ہے, اللہ کی محبت کا اثر ہے. جو اولیاء اللہ سے حاصل ہوا دل میں عشق اور محبت, یہ اس کا اثر ہے. ورنہ کہاں یہ مٹی کا جسم اور کہاں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات. ہم کہاں, ہمارے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے, گندگیاں بھری ہوئی. ہم اللہ کو پاک ذات کو کیسے یاد کر رہے ہیں؟ تو یہ سارا اس عشق و محبت کا معاملہ ہے سارا.
بگویت زی سبب زیشت بیبا چنسبت پاک را عالم پاک, یہ دولت درد اہل دل کی اکثر خدا خدا سے جسے اس کا مقدر.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کا مقدر بنا دے. اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت یہ باب ہے, ریا اور سنانے کا بیان, یعنی عبادات کے اندر لوگوں کو دکھلانے کی نیت کرنا یا لوگوں کو سنانے کی نیت کرنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پس صورت ظاہری اور مال سے زیادہ دلوں کی اور اعمال کی اصلاح میں لگنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. قرأت کی 7 سنتیں, قیام کی سنتیں بیان ہو چکی ہیں, آج قرأت کی سنتیں. قرأت کی 7 سنتیں ہیں, تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, تسمیہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا, چپکے سے آمین کہنا, فجر اور ظہر میں تیوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک, عصر اور عشاء اور عصر اور عشاء اوسط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک, اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا یہ سنت ہے. علاوہ اس کے اگر کوئی بھی صورت پڑھ لی جائے گی تو نماز ہو جاتی ہے. فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا, ثنا تعوذ تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا,
فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ سب چیزیں قرأت کی سنتوں میں ہیں.
نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہاں سے ہٹ کر تھوڑی ہی دیر گزری تھی، یہ واقعہ معراج شریف میں ہے کہ وہاں سے ہٹ کر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے، پھر ایک مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئی. ہم سب صف باندھ کر منتظر کھڑے تھے کہ کون امام بنے. میرا ہاتھ جبریل علیہ السلام نے پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا. میں نے سب کو نماز پڑھائی. جب میں فارغ ہوا جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کو خبر ہے کن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ جتنے انبیاء مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اور بیہقی نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جبریل بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے اور دونوں نے دو دو رکعت نماز پڑھی. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو انبیاء علیہ السلام کو میں نے پہچانا، کوئی صاحب کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں. پھر ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی اور ہم صفوں کو درست کر کے اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کون امامت کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے سب کو نماز پڑھائی. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم نے روایت کیا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور میں ان کا امام بنا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو تمام انبیاء آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. اور بیہقی میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت ہے کہ آپ نے داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی اس جماعت کے آپ امام ہوئے. جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہمراہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ملائکہ نے کہا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی یعنی نبوت کے لیے یا آسمانوں پر بلانے کے لیے بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں. فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان پر تحیت نازل فرمائے کہ بہت ہی اچھے بھائی اور بہت ہی اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ. پھر ارواح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سبوں نے اپنے رب کی ثنا کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك واسع عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى العالمين مرغناكم عفونا. اللہ تک جو کوتاہیاں غفلتیں ہو گئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اللہ بڑے گناہ بھی معاف فرما دے، چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دے، بلوغ سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہیں اللہ سب کے سب اپنی فضل و مہربانی سے معاف فرما دے، الہ العالمین معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پاکیزہ زندگی عطا فرما، نور والی زندگی عطا فرما، اللہ نور والی زندگی عطا فرما، پاکیزہ اعمال نصیب فرما، اللہ بے حیائی کے کاموں سے، بدماشیوں سے، بے ایمانیوں سے اور دھوکے بازی سے، فریب سے، جھوٹ سے اور بدگمانی سے اور تکبر سے اور عجب سے اور ریاکاری سے اور بے جا غصے سے اور کینہ رکھنے سے، بغض رکھنے سے، اللہ غرض ہر بری عادت سے اللہ ہمارے قلوب کو پاک فرما دے، اللہ ہر بری عادت کو چھوڑا دے، نیک اعمال نصیب فرما، نیک عادتیں، اچھے اخلاق نصیب فرما، اللہ ہمیں بہترین اخلاق سے نواز دے، یا اللہ بہترین اخلاق سے نواز دے، الہ العالمین الہ العالمین اپنی محبت اور معرفت ہم سب کو عطا فرما، اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جذب فرما دے، اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جذب فرما دے، الہ العالمین اپنے کرم سے ہم سب کو جذب فرما لے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم میں سے ہر ایک کو، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اللہ ہم سب کو درد دل عطا فرما، اللہ درد دل عطا فرما، درد محبت عطا فرما، خون تمنا کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خون تمنا کی توفیق عطا فرما، اپنے راستے میں ہمیں اللہ جان دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ نافرمانی سے بچنے میں جان دینے کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ جان دینے کا جذبہ عطا فرما، اللہ ہم سب کو عقل سلیم، فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرما، عقلوں میں ہماری نور عطا فرما، دل سے ظلمت کو مکمل دور فرما، دل کو ظلمت سے بالکل پاک فرما دے، تمام غیر اللہ سے پاک فرما دے، اللہ تزکیہ کامل فرما دے، اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حلال بابرکت اور آسان روزی عطا فرما، یا اللہ حرام سے بچا، اللہ حرام کے ایک لقمے سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ہم کو صحت عطا فرما، اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، جو جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک اور محبت والے اللہ والے رشتے عطا فرما، اتفاق اور محبت سے رہنے والے رشتے عطا فرما، جن خاندانوں میں جن دلوں میں آپس میں جھگڑے برائیاں ہیں بدگمانیاں ہیں، اے اللہ ان کی بدگمانیوں کو پاک کر دے، ان کو بدگمانیوں سے پاک فرما دے، بدگمانیوں کو دور فرما دے، غلط فہمیوں کو دور فرما دے، اور اتفاق اور محبت نصیب فرما دے، دلوں میں جوڑ نصیب فرما دے، محبت سے رہنا نصیب فرما، اللہ چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما، اولاد کو اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ والدین کے ادب کی توفیق نصیب فرما، ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما، اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، الہ العالمین، اے پیارے مولا اے پیارے مولا ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے محتاج ہیں، الہ العالمین ہم کو وہ سب کچھ عطا فرما جو ہمارے لیے خیر ہے، اور ہمیں کسی خیر سے محروم نہ فرما، اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہمارے اعمال تو عذاب کو کھینچنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ آپ کے عذاب کا کون تحمل کر سکتا ہے، اللہ ہم نادان ہیں، ہم نالائق ہیں، اپنی نالائقی کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، آج تک جو ہم نے کوتاہیاں گستاخیاں آپ کے راستے میں کی، اللہ سب کی سب معاف فرما دے، اور اپنی رحمت اور برکتوں کی برسات فرما دے، اللہ نعمتوں سے مالا مال فرما دے، دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما، دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما، تنگی سے بے روزگاری سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اللہ والی زندگی عطا فرما، پرسکون اطمینان والی زندگی عطا فرما، الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی دل میں حاجتیں ہم لیے بیٹھے ہیں، جائز حاجتیں، اے اللہ خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما، ہر مقروض کی مدد فرما، اس کی قرض کی ادائیگی فرما، یا اللہ اس کی قرض کی ادائیگی کے اسباب فدا فرما، دروازے کھول دے اللہ، رزق کے دروازے کھول دے، اگرچہ ہماری شامت عمل نے ہر خیر کے دروازے بند کر رکھے ہیں الہ العالمین اس مہینے کی برکت سے، اس مبارک مہینے کی برکت سے جس میں آپ نے اپنے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو، اے اللہ ہم کی آمین کی لاج رکھ لے، ہم پر کرم فرما دے، اللہ ہم پر خاص فضل و کرم فرما دے، ہمیں تقویٰ کامل نصیب فرما دے، اور اس مہینے کی برکت سے اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیں، اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو بدل دیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبولیت کا شرف عطا فرما، شرف قبول عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا الہ العالمین وہ بھی عطا فرما، دونوں جہاں کا دکھڑا مجذوب رو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اللہ آپ کے اپنے لامحدود خزانوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، اے اللہ اپنے لامحدود خزانے خیر سے ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرمائیے، ان کے رتبے بہت بلند فرمائیے، ان کے آل و اہل و عیال اور خاندان والوں اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو صاحب شرف و عزت اور صاحب اقوا نسبت بنائیے، دونوں جہان کی خیریں بھلائیاں عطا فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته